أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کو یہ دین قیامت تک باقی رکھنا ہے. قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا نبی نہیں آنا، قیامت تک کے لیے یہی آیات چلنی ہیں، یہی قرآن قیامت تک کے لیے، یہی احادیث قیامت تک کے لیے. حالات کے اور تغیر کے اعتبار سے ایسے فقہ پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ جو ان حالات کے حساب سے کچھ نہ کچھ جو بھی ان سے معنی اور مطالب دوسرے نکل سکتے ہیں، جو ان حالات کے اعتبار سے ہیں، وہ امت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا فرماتے رہیں گے، وہ جو رہنمائی کرتے رہیں گے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے مومنین کو: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوا سے رہو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ رہو. کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ مل کے رہو، بالکل ان کے ساتھ. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی کہے بھائی پرانے زمانے میں بزرگ لوگ ہوتے تھے، اس زمانے میں بزرگ نہیں ہے بھائی، اس زمانے میں تو سارے ایسے ہی ہیں، چائنا والے ہیں، اس زمانے میں کوئی جاپانی والا نہیں ہے، سب چائنا والا ہے. یہ کہنے والے لوگ اگر، اس کا مطلب قرآن کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا تو قیامت تک سچے لوگ، اللہ والے لوگ، صاحب نسبت لوگ پیدا فرمانا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، وہ ہمارے ذمے نہیں ہے. ہمارے ذمے ڈھونڈنا. کونوا مع الصادقین کا مطلب یہ جو متقین لوگ ہیں یہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور ڈھونڈنے کے اندر اگر یعنی میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے کہ مناسبت تلاش کریں. ہیں تو بہت سارے لوگ نیک لوگ، لیکن ہر ایک سے ہر ایک کی مناسبت نہیں ہوتی. مناسبت تلاش کریں، جس سے مناسبت ہو اس کے بعد رہنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارے گناہ چھوڑنے آسان ہو جائیں گے، چھوٹتے چلے جائیں گے. اور اگر مناسبت تلاش نہیں کی، نام سن کے آپ فلانا صاحب بہت نامور ہیں اور یقیناً ان سے اللہ تعالیٰ بہت دین کام لے رہا ہے، لیکن مناسبت تلاش نہیں کی. مناسبت کی مثال بلڈ گروپ میچنگ کی ہے. کسی آدمی کو خون چلانا ہو اور وہ یہ کہے کہ بھائی میں یہ جو ہے نا وہ فلانا باکسر ہے، حبیب جو ہے نا، حبیب ایم ایم اے والا، بس حبیب کا خون چلاؤں گا اور کسی کا نہیں چلاؤں گا. وہ خون جو ہے نا اتنا ہو سکتا ہے کہ بلڈ گروپ بھی میچ نہ ہو، طاقتور خون بھی ہو، لیکن اس کے باوجود بندہ مر جائے. اس لیے یہ ضد نہ کریں. یہ ہونا چاہیے، تلاش اس بات کی ہونی چاہیے کہ اس کے پاس بیٹھ کے اس کی باتیں سن کے، میرے اس سے صحبت کے ساتھ رہ کے میرے اپنے رذائل مجھے نظر آنے شروع ہو گئے، میرے اپنے گناہ مجھے نظر آنے شروع ہو گئے. نظر آئیں گے تبھی آدمی پتا چلے گا یہ سانپ ہے، رسی، یہ سانپ سے بچنا ہے، رسی سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس کے پاس بیٹھ کے بس یہ دیکھنا شروع ہو جائے، توبہ استغفار شروع ہو جائے، آدمی کے اس کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی آنی شروع ہو جائے، چینجنگ آنی شروع ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بلڈ گروپ میچنگ ہے، بلڈ گروپ میچنگ. اس لیے میرے دوستوں اور میری ماؤں بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، اور اللہ تعالیٰ کا دین قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے، پتا شروع سے ہی ہے، ہمیشہ ازل سے پتا تھا کہ کس قسم کے فتنے آتے رہیں گے. آپ کو کسی بھی قوم کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے کہ وہ بیچاری ڈیریل ہو جائے، کوئی بھی قوم، تو ان کی جو نامی گرامی جو چیمپئن لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں شکوک پیدا کر دیں، آئے وہ تو فلانا لٹیرے تھے، فلانے جو تھے وہ ڈاکو تھے، یہ جو بڑے تھے نا یہ تو اصل میں تو دینی کام کے لیے نہیں تھے, ان کو اصل میں تو حکومت چاہیے تھی بھائی, حکومت کے متلاشی تھے, اس وجہ سے دینداری کا لبادہ اڑے ہوئے تھے. اب آدمی سے دین سیکھے گا آدمی, وہ کہے گا یار یہ تو ان کے بارے میں کوئی لوگ نے کامنٹ کیا ہے بھائی. اس لیے ہر ایک کے کامنٹ کے اوپر آدمی کو, ہر ایک کے کامنٹ کے اوپر وہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یعنی اتنی جلدی مائل نہیں ہو جانا چاہیے, یعنی اتنی جلدی آدمی کو تو اس نے کامنٹ کر دیا, یہ دیکھے تو کس بندے نے کامنٹ کیا ہے, اس کی اپنی اوقات کیا ہے. دو چار مغربی جو لوگ ہیں ان کی ولیم میور وغیرہ کی باتیں سن کے آدمی نے کہہ دیا بھائی یہ تو عمر تو ایسے تھے تو بہت شاندار, لیکن تھے تو بہت بہادر, لیکن کوئی ایسی چوٹی کے بیچ میں ایک پکڑ ڈال دی جس کی وجہ سے آدمی کا بالکل ذہن تبدیل ہو گیا. یہاں بھائی ہمارے قسم کے لوگ تھے, آپس میں لڑتے رہتے تھے, نعوذ باللہ یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے, یہ بیچ میں ڈال دیا, تو اب ان کو معیار حق کوئی مانے گا, ان کی بات کے پیچھے کوئی چلے گا, وہ کیا سمجھے گا کہ بھائی وہ ایسے ہمارے جیسے لوگ تھے. اور یقیناً ہاتھ پاؤں اور کان زبان سب ہماری جیسی تھی, لیکن دل ایسا اللہ تعالیٰ کے نبی کے صحبت میں ایسا دل چمکایا تھا انہوں نے کہ رہتی دنیا تک کوئی ویسا چمکا نہیں سکے گا. ایک بزرگ تھے جن کو بہت شوق تھا درود شریف پڑھنے کا اور بہت محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان بزرگ نے ایک دفعہ یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ جیسی صحابہ اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی نا, ویسی مجھے بھی محبت ہے, صحابہ اکرام کو جیسی محبت تھی ویسی مجھے بھی محبت, یہ کہہ دیا انہوں نے. تو تھے بزرگ لیکن درود شریف پڑھ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ سوچ کے اتنا روتے تھے, اتنی محبت تھی, واقعی دل سے محبت تھی. تو انہوں نے یہ کام کیا. اب ان کو رات کو خواب میں زیارت ہوئی کہ ایک جو تانگے کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور تانگا چلانے والا آدمی ہے اور چاروں خلفائے راشدین بیٹھے ہوئے ہیں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, عمر رضی اللہ تعالیٰ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ, علی رضی اللہ تعالیٰ, اور ساتھ میں یہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جو تانگا تھا وہ نیچے ڈھلان کی طرف جانا شروع ہوا, تو انہوں نے کہا کہ کوچوان نے کہا کہ بھائی یہ تو بہت نیچی نیچان ہے, بہت ڈھلان ہے, فوراً کوئی نہ کوئی پتھر لگاؤ نیچے, اس کے جو ویلز ہیں اس کے نیچے پتھر لگاؤ. تو انہوں نے کہا کہ میں خواب میں پتھر تلاش کرنا شروع کیا, چاروں صحابہ ویل کے نیچے اپنی گردن قربان کر چکے تھے, گردن لے کے ویل کے نیچے. تو گاڑی رک گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس وقت میں آنکھ کھلی تو توبہ استغفار کیا کہ اللہ میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی صحابہ تھے, ان کی جو تربیت تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوئی, ان کی تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہوئی. مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی. مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک یہی امت چلنی ہے, تو جو ایسے احکام, جو ایسے واقعات تھے جو منصب نبوت پہ جچتے نہیں تھے, جو منصب نبوت کے ساتھ ممکن تھے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر کروا دیے تاکہ قیامت تک کی امت کو پتا ہو کہ بھائی اگر آنکھ لگی رہ جائے فجر کی نماز میں تو پھر کیا کرنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہ گئے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا کہ بھائی اٹھا دینا فجر کے لیے, وہ بھی سوتے رہ گئے, کہیں ایسے پڑاؤ کیا, وہ تھکن تھا, پورا قافلہ ہی سوتا رہ گیا. پھر جب سورج نکلا تو پہلی آنکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی. تو جو چیزیں منصب نبوت کے خلاف نہیں تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یعنی تکمیلی طور پہ کروائی, اور اس کے بعد تاکہ امت کو رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ پتا چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے, بشری تقاضے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ہم بھی بشر ہیں, ہم بھی دین پر عمل کر سکتے ہیں, یہ کوئی ناقابل عمل کوئی چیز نہیں ہے, امپریکٹیکل کوئی چیز نہیں ہے, ہم بھی عمل کر سکتے ہیں. یہ چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو مفتی ولی صاحب کیا فرما دیتے ہیں, جو چیز منصب نبوت کے منافی نہیں تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی, اور جو چیز منصب نبوت کے منافی تھی وہ صحابہ اکرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صادر کروائی ہوئی, صحابہ اکرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صادر ہوئی اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امت کے سامنے آیا تاکہ رہتی دنیا تک دین سامنے نظر آئے کہ دین ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کھلواڑ کرتے رہو بھائی, اب میٹھا میٹھا حباب کرتا رہے آدمی, میٹھا میٹھا حباب کرنے کا نام نہیں ہے, کوئی ایسا اگر مسئلہ آ گیا کہ جس کے اندر حدود لگی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدود لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرمائی اور صحابہ کرام پیش ہوئے. بلکہ حضرت نے تو عجیب بات فرمایا تو مولانا جلیل احمد اخن صاحب دام برکاتم نے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام یہ چاروں خلفۂ راشدین ہیں، ہر صحابی اللہ تعالیٰ کا پیارا تھا، کبھی یہ قرآن کی آیت آئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحیح فَإِنْ آمَنُوا، یہ کافروں کا خطاب ہے، یہود و نصارہ کا خطاب ہے کہ اگر تم ان جیسا ایمان لے کے آ جاؤ نا جیسا یہ صحابہ لے کے آئے ہیں بس تم لوگ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اس دنیا کے اندر سوچیں ذرا، وہ لوگ حیات ہیں، یہ لوگ حیات ہیں، صحابہ اکرام حیات سے جب قرآن اتر رہے وہ حیات ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباشی نہیں ہے اگر تم ایسا ایمان لے کے آ جاؤ جیسے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں، صحابہ ہیں، اگر تم ایسا ایمان لے کے آ جاؤ فقد اهتدوا تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہے، انعامات کی بارش ہے صحابہ اکرام کی ذات کے اوپر کہ او صحابہ اکرام جن جو یعنی جب ایمان لانے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی تجھ کے تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، ایسی جگہ اونٹ کو لے کے چلا گیا جہاں پہ پتہ ہی نہیں ہے کیا کرے گا، اونٹ بھوکے پیٹ گیا، بھوکے پیٹ واپس آیا، یہ چلانے نہیں آتے تھے چرانے. وہ صحابہ اکرام، وہ اوس اور خزرج والے جو 100 سال کی لڑائیاں چل رہی ہیں، 100 سال کی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، وہ جو تو ایسے لوگوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی. ایسے لوگوں کے درمیان لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بہت ہی بیونڈ ریپیئر قسم کی قوم ہے، پاکستانیوں کو کہتے ہیں اللہ معاف کرے، بیونڈ ریپیئر قسم کی قوم ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، اس سے بہت خراب قوم والی تھی جس کے جو خون پی لیتے تھے، جو ایک دوسرے کو قتل کرنا ایسے تک بس اس نے ایسے کر دیا اس کو قتل کر دیا، اس کو ایسے کر دیا اس کو قتل کر دیا، اس نے اس کو دنیا میں نقصان کر دیا اس کو قتل کر دیا، چل مرے بھائی اس نے اس کو اونٹ کو قتل کیا، اس نے اس کی بیوی کو قتل کر دیا، ایسا اونٹ سے محبت تھی، یہ بالکل نارمل بات تھی ان کے لیے. ان لوگوں کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی اور کوئی 900 سال محنت نہیں کی، نوح علیہ السلام کو سنتے ہیں 950 سال محنت کی، 900 سال محنت نہیں کی، صرف 23 سال، 23 سال کی کتنی 23 سال کتنی عرصہ ہوتا ہے محنت فرمائی، اور وہاں ان لوگوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ نے کہ جن کے بارے میں حکم ہو کیا ہو رہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لے کے آ جاؤ، تم لوگ کافروں کو خطاب ہو رہا ہے، اگر تم ایسا ایمان لے کے آ جاؤ جیسے صحابہ اکرام ہیں تم لوگ ہدایت ہو جائے گی. ایسا ایمان، یہ بہت بڑی ان کی یعنی شاباشی تھی ان کو، اور اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاباشی تھی کہ آپ نے ایسی تربیت کی ہے، ایسے لوگوں کی ایسی تربیت کی. آج میرے شیخ کیا جو بعد میں بتا رہا تھا مولانا جلیل احمد اخن صاحب دامت برکاتہم کی، وہ یہ بتا رہا تھا کہ حضور حضرت نے فرمایا کہ یہ چار خلفائے راشدین ہیں، ان کا ایسا ایک یعنی ان سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ کام یعنی کام میں آئیں گے، وہ باتیں کام میں آئیں گی رہتی دنیا تک. کیا باتیں ریز کر رہا کوئی ہینڈ ریز کا مطلب کیا ہے؟ جو رہتی دنیا تک کام میں آئیں گی. کیا باتیں کام میں آئیں گی؟ فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ زمانہ خلافت کتنا ہے بھائی؟ 2 سال. 2 سال، اور 2 سال کے درمیان کیا چکر کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اب سارے جو قبائل جو دور دور کے تھے نا، جو ابھی دیکھا دیکھی مسلمان ہوئے تھے، دیکھا دیکھی چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی والے لوگ ہیں، وہ جو مسلمان ہوئے تھے، ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے، وہ والے جو مسلمان ہوئے تھے اس ٹائپ کے جو لوگ تھے، اس ٹائپ کے لوگ جیسے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، کہا کہ آگے کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہاں پہ فیوچر بلیک ہے، انہوں نے مرتد ہونا شروع کر دیا. اور مرتد کیسے ہوئے؟ کہ اپنے اپنے وہاں پہ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا، مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا، اسد کیا یہ جو یمن کا آدمی تھا اسد اسود انسی اس نے وہاں پہ یمن کے وہاں پہ دعوت کر دیا نبوت کا. اور میں تو میپ میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 1/4 یعنی ریاض کے قریب قریب سے لے کر کے اور پیچھے تک اور نیچے یمن تک اور صرف حجاز تھوڑا سا رہ گیا تھا, باقی سب کے سب اور سے یعنی وہ جو ان لوگوں کا اثر تھا جو جن لوگوں نے اس سے دعویٰ کیا تھا. اور یہ جو مسلمہ تو بالکل یہیں پہ تھا, طائف کے پاس تھا, طائف سے بھی پہلے مکہ اور طائف کے بیچ میں 70 کلومیٹر پہ وہاں پہ تھا, بہت مضبوط لوگ تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حضرت کی بات بتا رہا ہوں, حضرت نے فرمایا ان چار خلفائے راشدین سے اللہ تعالیٰ نے ایسا کام لیا کہ قیامت تک کے لیے اسلام کی عمارت کو کھڑا کر, ایسے ہمت نہیں ہے کسی کی انگلی رکھ سکے. حضرت تھائی لینڈ گئے تو تھائی لینڈ میں ایک وہ تھائی لینڈ میں ایک بندہ, اس نے کیا کیا کہ دعوت کی انہوں نے, تو وہاں پہ ایسا جو ابھی کیا کروں گا اس کا میرے خیال میں آواز نہیں جا رہی بیچاروں کو, آواز نہیں جا رہی تو کیا کریں. وہاں پہ جو دعوت تھی نا تو وہاں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک پاکستانی ہے یہاں سے باہر گئے ہیں تو بھائی اس کے اندر پاکستانی ہو جاتا ہے نا کہ بھائی پاکستانی بات چیت کرے, گول گپا کرے, عید وید میں آپس میں ملے, فیملیز ملے, اس طرح کر کے اس نے گیٹ ٹوگیدر کیا. تو رات کے کھانے میں ایک آدمی آیا اور وہ آدمی آ کے یہ اس نے سوال کیا سب کے سامنے اور تھوڑا کنوینسنگ اسٹائل میں, بس 14ویں صدی کے جو ملہ لوگ ہیں نا ان کو ہی سارا مسئلہ ہے, یہ جو ختم نبوت کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ تھا نہیں, یہ جو ان لوگوں نے یہ جو تو حضرت نے ختم نبوت اور دوسرے دو چار جملے لے کے یہ لوگ آ گئے اور اس کے اندر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. حضرت نے پکڑ لیا, حضرت تو دباغ آدمی ہے, حضرت نے پکڑ لیا, حضرت نے فرمایا کہ بھائی ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, یہ مسئلہ تو اس وقت پیدا ہوا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت اٹھائی اور اس وقت یہ اعلان کیا کہ جتنے لوگ مدینہ کے اندر ہیں سب لوگ جائیں, مدینہ کے اندر کوئی مرد نہیں رہنا چاہیے, جاؤ باہر, ختم نبوت کا مسئلہ آیا ہوا ہے اور جتنے لوگوں نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان کے ساتھ ڈیتھ ہونے کی سب, بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت ہی خطرناک بات فرمائی, زبان دلانا بھی مشکل ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی آپ حوصلہ رکھیں لوگوں کو ابھی جمع ہونے دیں, آپ حوصلہ رکھیں لوگوں کو جمع ہونے دیں, لوگ جمع ہو جائیں گے پھر ان کو ماریں گے پکڑ کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہیں بھائی, ختم نبوت کا ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی زندہ رہ سکے, سب کو باہر بھگایا, سب کو فرمایا کہ جاؤ بھی لڑو جا کے ان سے, ان کو جو فتنے کو ختم کر کے آؤ. تو حضرت نے فرمایا یہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سامنے کر دی امت کے لیے, 14ویں صدی کا کوئی مولوی نہیں بول سکتا یہ بات, ہم کو یہ پہلے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گائیڈنس دے دی کہ ایسا موقع آئے تو خاموش نہیں رہنا. بعد میں پتا چلا کہ اس دعوت کے بعد میں میزبان سے کہا کہ یہ کون کام کر, قادیانی سے ہیں, آتے رہتے ہیں, کمیونٹی کے ہیں, قادیانی ہیں, اس قسم کی باتیں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں. یعنی ختم نبوت کے معاملے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, اور عجم کے اندر جب گیا ایران فتح ہوا, عجم کے اندر جس وقت دین پہنچا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں, تو عجم سے متعلق جتنے, کیونکہ دین کو تو اور آگے تک پہنچنا ہے, یہاں تک یہاں پہ رکنا نہیں ہے کیا, عرب جگہ پہ رک گیا تو ختم ہوگی بات, یہاں پورا ہو گیا کہ عربوں کے لیے نبی تھوڑی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آخری کہیں چائنا کے اندر چائنیز ہے اس کے لیے نبی ہے بھائی, وہ وہاں جا کے کوئی نارڈک کے اندر, ناروے کے اندر کوئی سویڈن کے اندر کوئی بندہ ہے وہاں پہ اس کے نبی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ پتہ چل گیا کہ جس وقت دین پھیلنا ہے غیر عرب علاقوں میں تو وہاں پہ کیا کرنا ہے, ان کے عمل سے پتہ چلا بندے کس طرح ہونے, وہ کس طرح ہونا ہے قرآن شریف کو. پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسا کام لیا اللہ تعالیٰ نے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ قرآن پاک ہے, یہ قرآن پاک کا جو آج تک ہم پڑھتے ہیں مصحف عثمانی, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں خون گرا ہوا تھا وہ آج بھی رکھا ہوا ہے توپ کافی میں, توپ کافی میوزیم استنبول میں وہ آج بھی رکھا ہوا ہے, وہ دیکھو اور آج دیکھو بالکل سیم حرف ہیں قرآن پاک کے, قرآن پاک میں اس کی یعنی ایک بھی آیت زیادہ ایک بھی آیت کم نہیں ہے. اور یہ بہت اہم کام اللہ تعالیٰ نے لیا, بہت اہم کام لیا کہ قیامت تک کے لیے قرآن پاک محفوظ ہوگی. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون, نحنو نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس قرآن پاک کو حفاظت بھی ہم کریں گے. یہ حفاظت دراصل حفاظت کا بیڑا اللہ تعالیٰ نے لیا, حفاظت کا بیڑا, اور اس کے لیے اسباب کے درجے میں, اسباب کے درجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اسباب کے درجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کام لیا. علوم القرآن کے نام سے ایک مفتی تقی اسماعیل صاحب نے ایک بہت شاندار کتاب ہے, اس کا پورا نام کیا ہے لیکن علوم القرآن بھی اسمیں آتا ہے, علوم القرآن. تو علوم القرآن کے نام سے وہ جو کتاب ہے, اس کتاب میں بہت ہی یعنی اہم چیز یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہوتا تھا لوگ اپنے پاس لکھ لیتے تھے, کوئی کمرے پہ لکھ لیتا تھا, کوئی کسی چیز پہ لکھ لیتا تھا, کوئی درخت کی چھال پہ لکھ لیتا تھا. لیکن سمجھنے کے لیے جیسے ہم کوئی بات سمجھتے ہیں, کوئی بات لیتے ہیں, تو ہم بریکٹ کے اندر کوئی چیز لکھ لیتے ہیں نا آپ کو سمجھنے کے لیے, اور کہ اس کا اس آیت میں مطلب جو ہے نا وہ یہاں پہ. تفسیر جلالین پہ پڑھے تو تفسیر جلالین میں یہ بہت ہی کامن ہے کہ وہ جو اس کی تفسیر لکھتے ہیں تو وہ قرآن کی آیت ہی چل رہی ہوتی ہے, بین القوسین بیچ میں ایک ایسا جملہ, دو ایسے جملے ایڈ کر دیتے ہیں جس سے وہ پوری آیت سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ایسے لوگوں نے اپنے پاس نسخے بنائے ہوئے تھے. عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن جا رہا ہے عجم میں, ان کو یہ تھوڑی سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو بین القوسین میں کیا لکھا ہوا ہے, ان کو تو عربی پڑھنا مشکل ہے, ابھی عربی سکھا رہے ہیں ان کو. تو یہ جو بین القوسین والی چیزیں, یہ سب چیزیں حذف کی جائیں, یہ سب تفسیریں الگ سے لکھی جائیں, تفسیریں ترجمے سب الگ الگ سے لکھے جائیں. تفسیریں اور ترجمے یہاں بھی نہیں, تفسیر اور ترجمے الگ سے ہونے چاہیے. یہ جو صرف قرآن کا متن بالکل الگ ہونا چاہیے, یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے. بلکہ انہوں نے کیا فرمایا کہ سب جس کے پاس جتنے قرآن کے نسخے ہیں اس میں وہ بھی نسخے شامل تھے, یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نسخہ تھا اس نسخے کے اندر اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل, طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات. یہ جو آیت تھی نا طرفی النہار وزلفا من اللیل, اس آیت کے بارے میں یہ کن نمازوں کے بارے میں ہے یہ بریکٹ کے نام لکھا ہوا تھا, غالباً فجر اور عصر لکھا ہوا تھا اور زلفا من اللیل عشاء لکھا ہوا تھا, کچھ ایسا لکھا ہوا تھا بریکٹ کے اندر. تو اگر کوئی آدمی 200 سال کے بعد دیکھے اس کو تو کہے گا قرآن کی پارٹی ہے, یہ نکالنا مشکل تھا اس کا. لیکن جس زمانے میں سارے حفاظ تھے, سب لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن لیکن لکھا ہوا کہیں نہیں, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یہ کارنامہ تھا. تو انہوں نے وہ ساری جمع کیے اور کہا کسی کے پاس بھی قرآن کا کوئی چیز باقی نہیں رہنی چاہیے, سب لوگ جمع دو بھائی در, یہاں سے لے کر یمن تک ہر بندے کے اوپر یہ لازم تھا کہ جس کے پاس کچھ لکھا ہوا ہے وہ وہاں پہنچا ہے, اگر نہیں پہنچائے گا تو اس کو سپاہی آگے پکڑیں گے. یہ آرڈر تھا, آرڈر بائی دا آرڈر آف عثمان رضی اللہ عنہ, یہ سب جمع کیا صرف اس وجہ سے ایمبیگوٹی نہ ہو, بعد میں کوئی کہنے والا نہ ہو کہ بھائی یہ قرآن پہلے تو ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا, کیونکہ ہر بندہ وہاں پہ جانتا تھا کہ اس چیز قرآن کا پارٹ نہیں ہے, جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے وہ قرآن کا پارٹ نہیں ہے, چھوٹا سا لکھا ہوا ہے, بڑا سا لکھا ہوا قرآن اور چھوٹا سا لکھا ہوا اس کی طرف وہ کہ بیچ میں اس کے ہی یعنی اسی کو ایکسپلینیشن کے طور پہ, اسی کو سمجھانے کے طور پہ آگے کچھ لکھا ہوا ہے. سب کو پتا تھا کہ قرآن کا پارٹ نہیں ہے کیونکہ وہ تراویح میں پڑھتے تھے, وہ عام نمازوں میں پڑھتے تھے, قرآن جیسے پڑھتا ہے ویسے پڑھا جاتا تھا, لیکن لکھا ہوا کہیں تھا, انہوں نے وہ لکھا ہوا تدوین کیا, وہ سارے قرآن ایک جگہ جمع کیے, اس کو لکھا, اس کے بعد جتنے قرآن تھے وہ سب جمع کر کے اس کو خاص طور پہ ہی میڈ شیور کہ یہ قرآن کسی کے ہاتھ میں لگے, اس کو آگ لگائی, ان قرآنوں کو یہ جمع جن کے پاس رکھے ہوئے تھے وہ صرف اس وجہ سے. پھر ایک قرآن اپنے پاس یہاں پہ مدینہ میں رکھا, ایک قرآن دمشق میں رکھا, ایک قرآن وہاں پہ مصر کے اندر رکھا, 7 یا 8 انہوں نے نسخے بنائے کہ اب یہ ان سے کاپی کرو تم لوگ, اس قرآن سے تم لوگ کاپی کرو، یہ قرآن پڑھ اپنے اپنی جگہوں پہ. اس لیے ابھی میں پچھلے دنوں کو پڑھ رہا تھا، یہ جو لوگ ہیں نا، یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان لوگ وہ دین کے اندر شک پیدا ہو جائے. شک پیدا ہو جائے، جو شک ہو گیا تو ختم ہی ہوگا معاملہ. تو شک پیدا کرنے کے لیے کیا انہوں نے کیا کہ کوئی صنعاء کے قریب، وہ جو یمن کے اندر ایک شہر ہے صنعاء، صنعاء کے قریب کسی غار کے اندر سے قرآن کی کوئی نسخے نکالے. کاربن ڈیٹنگ کی تو وہی 1500 سال پہلے کا نکلا. انہوں نے کہا دیکھو 1500 سال پہلے کا جو قرآن تھا نا وہ یہ تھا، اس کے اندر اسی طرح سے کہ بیچ میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے، بیچ میں کچھ چیزیں ایسے جو اپنے پرسنل نوٹس ہوتے ہیں اس طرح کر کے پورا قرآن تھا. کسی کا پرسنل قرآن ہوگا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو حکم پہ جمع نہیں کرایا، وہ اس نے جا کے کار میں رکھ دیا ہوگا. انہوں نے کہا سنا مینوسکرپٹ بہت مشہور ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیں سنا مینوسکرپٹ نکلا ہے، اس سے پتا چل جائے گا یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں ایسی قرآن نہیں. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا کارنامہ تھا. وہ سب چیزیں ختم کر کے ایک یعنی مذہب کے اوپر امت کو جوڑا، ہر چیزیں سب چیزیں ختم ایک مذہب کے اوپر. اب کوئی یہاں کا ہے، کوئی انڈونیشیا کا ہے، کوئی سعودی عرب کا ہے، کوئی ترکی کا ہے، کوئی کہیں کا مسلمان ہے، کوئی امریکہ کا ہے، ہر بندہ اسی قرآن کو پڑھے گا. ہر بندے کو اسی قرآن کو پکڑنا ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں حضرت کہ حضرت علی رضی خلفائے راشدین ہر ایک سے الگ الگ کام لیا نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کام لیا کہ جو تینوں کو پیش نہیں آیا، پچھلے والے تینوں کو، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کام یہ لیا کہ خوارج کا فتنہ آ گیا. خوارج، اور خوارج کا فتنہ ایسا تھا کہ اس کے اندر کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا یار یہ حق پہ یا یہ حق پہ. دیکھنے میں ایسی نمازیں تھیں، کہ کوئی آدمی دھوکہ کھا جائے، اور اندر سے بغض اتنا بھرا ہوا تھا، بغض یعنی دیکھنے میں بہت متقی لوگ اور اندر سے بغض بھرا ہوا صحابہ کرام کے بارے میں. تو ایسے سچویشن میں کیا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے قتال کیا. کیوں قتال کیا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے سے اس بات کی اطلاع کر دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بات کی اطلاع کر فرما دی تھی. تو ان کے زمانے میں ایسے فتنے آئے. اس لیے میرے دوستو، صحابہ اکرام کی ذات ایک ایسی چین ہے کہ جس چین کے بغیر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس چین میں سے صحابہ اکرام کو نکال دیا جائے کہ صحابہ اکرام تو یار ابھی ان کو تو ابھی ہم صرف حدیث کے اوپر، تو حدیث کیسے پڑے گا بھائی؟ حدیث تو تم تک پہنچی ہی ہے صحابہ اکرام کے ذریعے سے، ان صحابہ اکرام کے ذریعے سے اور ان محدثین کے ذریعے سے کہ جو ہزار کلو میٹر کا سفر کرتے ہیں، ہزار کلو میٹر کا سفر کر کے یہاں تک آئے، اور یہاں پر آنے کے بعد وہ ایک حدیث لینے کے لیے، ہزار کلو میٹر کا سفر کر کے یہاں تک آئے ایک حدیث سننے کے لیے، ایک حدیث لکھنے کے لیے، اور وہ حدیث لکھی بھی ہے ان کے پاس. یہ بھی عجیب ہے، حدیث لکھی ہوئی ہے ان کے پاس صرف سند میں، مثال کے طور پہ 8 راوی ہیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ 8 راوی سے میں یہ جو چین ہے نا یہ چھوٹی ہو جائے، میری 6 راوی ہو جائے، جس شخص نے تیسرے راوی سے ڈائریکٹ سنے میں ان کے پاس جا کے سنوں، تاکہ میرے پاس کم چین سے. وہ ایک ان کی پرسٹیج تھی، اس طریقے سے انہوں نے حدیث کے علم کو ہم تک محفوظ کر کے پہنچایا. تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ دین کے اندر جو فتنے پیدا ہوتے ہیں تو دین کے اوپر وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی اعتراض ہو جائے یا قرآن کے اوپر کوئی اعتراض ہو جائے یا معجزات پہ کوئی اعتراض ہو جائے، وہ ڈائریکٹ ایسے نہیں کرے گا. وہ ڈائریکٹ وہ آپ کو کیا کہے گا، یار یہ مسجد کا مولوی خراب ہے، یار جس کے پاس بیٹھ کے آپ کو حدیث سننی ہے نا، یار یہ میں نے اس دن دیکھا تھا یہ بندہ سگریٹ پی رہا تھا، یار وہ یہ بولے گا، یہ بندہ ایسا نہیں ہے، نماز دیکھیے آپ نے اس کی 6 منٹ میں 4 رکعت پڑھتا ہے، اس کو کسی طرح سے آپ کی نظر میں گرائے گا. تو ظاہر سی بات ہے جہاں سے خیر کا دروازہ آنا ہے وہ دروازے کو بند کروا دیے، پھر آگے کیا، پھر تو جس طریقے سے بھیڑ کو لے کے جاؤ کسی بھی بھیڑیے کے پاس لے کے چلے جاؤ بھائی. اس لیے صحابہ اکرام کی ذات بہت اونچی ذات ہے، جن کا قرآن کے اندر یہ فرما دیا ہو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، قرآن کے اندر وہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ ان صحابہ کے بارے میں فرمایا، ان صحابہ کے بارے میں فرمایا. بھائی صحابہ اکرام کے بارے میں فقط اشتدوا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. یہ تو سارے صحابہ کے بارے میں تھا اور یہ فرمانا کہ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ فرمانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرین چٹ ہے ان کو کہ وہ یہ ایک امت تھی جن کا انتقال ہو گیا ختم ہو گئی, جہاں ماں کر تم سے وہ پوچھائے گا جو تم نے کیا, ان سے وہ کوئی دونوں نے کیا, وہ تو اللہ تعالیٰ, وہ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے, ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے. تو اپنی فکر کرو, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قیامت تک کے لیے کسی صحابی کے اوپر انگلی کوئی نہ اٹھا سکے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ ہیں, انسان بشری کمزوریاں ہوں گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی اصلاح بھی ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظامات فرمائے کہ ان کی اصلاح بھی ہوئی اور قیامت تک آنے والی جو نسلیں ہیں قیامت وہ بھی ان کو دیکھ دیکھ کے لوگوں نے تو غیر مسلموں نے ان سے سیکھا کہ پڑھائی کتنی چیزیں. اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ جو فوج کا ایک لڑنے والا جو طبقہ ہے, یہ لڑنے والا طبقہ عام لوگوں کے درمیان نہ رہے, جو نرم بستروں کے اوپر 11 بجے تک سوتے ہیں, کوئی آدمی 10 بجے تک سوئے اچھی بات نہیں ہے, لیکن کوئی سوئے تو کوئی آدمی اس سے چابک نہیں لگائے گا. لیکن کوئی فوجی سوتا رہے صبح کو, پریڈ ہی نہ کرے, کوئی ورزش نہ کرے تو کیا کرے گا, لڑے گا کیا وہاں پہ جا کے, وہاں پہ سوتا ہی رہے گا, پھر وہ بنگی پیتا رہے گا بس. تو اگر عمر رضی اللہ نے یہ بنایا کہ بھائی یہ جو گریزن ہوتی ہیں باہر شہر کے باہر, یہ اس وقت اصول نہیں تھا, وہ رومن میں اور پرشن میں نہیں تھا, وہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا یہ کام. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانسار صحابہ کی جماعت بنائی جو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار تھی, آپس میں بھی ایک دوسرے کے جانسار تھی. فکری اختلاف ہو جائے تو فکری اختلاف کے اندر تو خاموش بیٹھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. کسی آدمی کو فکری اختلاف ہو جائے تو پھر اور ہو سکتا ہے, ہر اللہ تعالیٰ نے برین ایک جیسا نہیں بنایا, ہر ایک کا الگ الگ برین بنایا, ایک ہی چیز کو ہر آدمی الگ الگ طریقے سے دیکھ سکتا ہے اور دیکھ کے اس کو اس کا زاویہ نظر مختلف ہو سکتا ہے. حضرت جنگ جمل میں حضرت انہوں نے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے بہت سارے واقعات جمع کیے. جنگ جمل میں جس وقت حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالف ہو گئی, بالکل مخالف ہو گئی کہ عثمان کے قاتلوں کو بدلہ دو, بھائی آپ کوفہ تو چلے گئے لیکن عثمان کے قاتلوں کو کون بدلہ دے گا. اس میں لڑائی ہوئی تو جنگ ہو گئی, دونوں کے پاس بہت ویلڈ پوائنٹس تھے. اگر علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بھائی ابھی اگر لڑائی کر لیں گے تو پھر تو یہ لوگ اتنے پاورفل ہیں کہ یہ بالکل اوور پاور کر دیں گے, تو ابھی کم از کم سیٹل ہونے دیں, اس کے بعد ہم ان کا بدلہ لیں گے. اور ہمارے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی, حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی تو اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی تھی, فرمایا کہ بھائی یعنی اگر ابھی بدلہ نہیں ہوگا تو کبھی بدلہ نہیں ہوگا. حج کے وقت ہوا تھا نا یہ معاملہ, حج سے ڈائریکٹ گئی وہاں پہ لڑائی ہوئی, لڑائی کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ زخمی ہوا, وہ گر گیا. ایک صحابی تھے محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ شہید ہوئے, ان کی لاش رکھی ہوئی تھی میت, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب سے گزرے, انہوں نے کہا تم بہت زبردست شاندار نمازیں پڑھتے تھے, اللہ تمہاری مغفرت فرمائے. یہ مخالفین کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان کا اونٹ گرا تو فوراً اپنے ان کے بھائی چھوٹے عبد الرحمن جو تھے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے, وہ حضرت علی کی فوج میں تھے, حضرت علی کے ساتھ تھے, وہ ان کو کہا کہ جاؤ جلدی اس بہن کو جاؤ جا کے دیکھو کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. تو وہ جلدی جلدی بھاگے وہاں اونٹ کے پاس, اس کے بعد اونٹ کے کجاوے کے پاس علی بھی پہنچے, اما آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی, اللہ کو آپ کی مغفرت فرمائے, آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے. انہوں نے کہا تمہارے بھی گناہوں کو معاف فرمائے بھائی اللہ تعالیٰ. یہ تھا یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فکری کو اگر اختلاف آپس میں ہے, فکری کا مطلب کسی بات کے اوپر کوئی اختلاف ہے, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن آپس میں کیسے شیر و شکر پہ, کیسے شیر و شکر پہ, اس کی مثال نہیں ملتی. ہمارے یہاں تو کوئی آدمی دوسرے لگتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس کو بھی گالی دیتا ہے, اس کے خاندان کو گالی دیتا ہے, اور وہ دشمنی چلتی چلی جاتی ہے, اور گالیاں مغلزات ہوتی ہیں. اگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ تھے دمشق میں, شام میں ان کے پاس ایک کیس آ گیا, ان کے پاس ایک کیس آ گیا, اور اس کیس کے اوپر انہوں نے کسی نے جنا کیا, اور اس نے دیکھ لیا ایک شخص کو جنا کرتے ہوئے اپنی بیوی کے ساتھ, اس نے اس شخص کو قتل کر دیا. اب اس قاتل کو لے کے چلے گئے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ, اس بندے نے قتل کر دیا, دیکھا میں مغلوب ہو گیا تھا, میں مغلوب ہو گیا تھا, میں نے مجھ سے دیکھا نہیں گیا, اور میں اب وہ پریشان ہو گئے کہ اس کے اوپر قصاص کیا جائے یا نہیں کیا جائے, یہ پریشان ہوں گے. جب وہ پریشان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک بیچ میں بندے کو ڈالا, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ڈالا, اور ان سے درخواست کی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجیں کہ اس معاملے میں شریعت کا کیا حکم ہے, میں کیسے فیصلہ کروں. مخالف ہیں, مخالف, اور کیا ہو رہا ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسین بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ زہر ہو گئے, زہر دے دیا ان کو, زہر دے دیا, اور زہر دینے کے بعد انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ چھوٹے بھائی کو بھیجا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ جو ہے نا وہ اجازت, میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا کے قدموں میں میری قبر ہو, تو اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو آپ کے اجرے میں آ جاؤں, انتقال کے بعد میری لاش کو آپ کے اجرے میں دفن کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ صحیح اجازت ہے بھائی. یہ کس کا زمانہ ہے بھائی, یہ اتنی لڑائیاں ہونے کے جنگ جمل جنگ سفین کے بعد کا زمانہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی, شہادت ہو گئی, تھا اس کے بعد کی بات ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا, اس کے بعد اس کا بالکل جب وصال قریب تھا تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت میری زندہ ہونے کی وجہ سے شرما شرمی میں انہوں نے اجازت دے دی, میری جب وفات ہو جائے تو وفات کے بعد آپ جانا وہاں پہ, اور اگر وہ اجازت دیں تو پھر ان کو یہ بتا دینا کہ زندگی کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے حیا کی وجہ سے اجازت دے دی ہو, بالکل بغیر کسی لگی لپٹی کے, بغیر کسی تکلف کے بتائیں اگر اجازت ہو تو یہاں پہ دفن کرنا. تو انہوں نے کہا واہ واہ, یعنی بہت شوق سے, انہوں نے کہا کہ بہت شوق سے اجازت ہے, بہت شوق سے اور بہت اس سے اجازت ہے کہ یہاں پہ لے کے آ جاؤں گی. وہ تو امویوں کی حکومت تھی, اس لیے جو حاکم وقت ہے اس نے اجازت نہیں دی, حاکم وقت میں وہاں کھڑا ہو گیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ جب یہاں پہ دفن نہیں کرنے دیا گیا تو ان کو کیوں دفن کرنے دیا. اس وقت ایک پولرائزیشن تھی, یعنی ان لوگوں میں جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد کے لوگ تھے, لیکن صحابہ کا آپس میں کیا تعلق تھا, یہ تعلق ہونا چاہیے ہمارا, یہ تعلق دیکھنے کی چیز ہے. یعنی حضرت حانی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان بننے کے حق میں تھے, اور حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ بالکل مخالف تھے. پاکستان بن جائے گا تو مسلمانوں کیا بنے گا بھائی, یہاں پہ تو پاکستان تو بہت ہی کم لوگ جا سکیں گے, جتنے لوگ پاکستان میں ہیں اس سے زیادہ مسلمان یہاں پہ ہندوستان میں, ان کا کیا بنے گا, ان کو تو ہندو کچا کر اس سے آ جائیں گے, آپ سوچو تو ذرا. وہ ان کا یہ موقف تھا, ان کا یہ موقف تھا کہ نہیں بھائی, جو ایک ایسی اسلامی حکومت ہونی چاہیے کہ جہاں پہ مسلمان فریلی اسلام کے اوپر عمل کر سکیں, یہاں پہ کریں گے تو یہاں پہ تو مل جل کے ہوگا, تو آپ شریعت کے کا کوئی مطالبہ اسمبلی میں تھوڑی کر سکو گے, میجورٹی کے اندر تو ہندو ہی ہیں, عددی ہے میجورٹی کے اندر. تو یہ بہت کافی یعنی پولرائزیشن تھی, اور عوام بھی اس طرح کی, عوام کو کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے, عوام کو صرف علماء کو گالی دینی آتی ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا ایک فکری اختلاف ہے, یہ ایک انٹلیکچوئل یعنی ایک ریشنل وہ ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہے, ایک ان کا ایک زاویہ نظر الگ الگ ہے. بہرحال حضرت حانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیجی زیور لکھ رہے تھے اس زمانے میں, تو ایک آدمی جو کہ مفقود ہو جائے, غائب ہو جائے, جو فرسٹ ورلڈ وار کے بعد کی بات ہے کہ برٹش آرمی میں بہت سارے لوگ مسلمان گئے اور جا کے لڑ کے جو ہے وہ کہیں پہ انتقال ہو گیا, ان کا برما میں انتقال ہو گیا, کہاں انتقال پتہ ہی نہیں چلا, کہاں پہ وہ بندے کہاں ہیں, غائب ہو گئے. تو اب ان کی جو شادیاں ہوئی ہوئی ہیں, بیویاں گھر پہ ہیں, تو یہ بیوی کب تک انتظار کرے, اپنے خاوند کا انتظار کب تک کرے, ایک سال کرے, پانچ مہینے کرے, دو سال کرے, کب تک انتقال انتظار کرے, جب تک یہ ڈکلیئر ہو جائے کہ یہ بندہ مر چکا ہے, دوسرا نکاح کریں. جوان عورت ہے, دوسرا نکاح اگر مرد نہیں ہے تو کب تک انتظار کرے. تو فقہ حنفی کے اندر انہوں نے 90 سال یہ 90 ایئر یہ انہوں نے فقہ حنفی کے اندر یہ انہوں نے مسئلہ لکھا ہوا تھا. حضرت حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو کہتے ہیں علماء بہت ہی تنگ نظر ہوتے ہیں, کچھ دیکھتے دیکھتے نہیں. حضرت حنفی رحمۃ اللہ جب یہ پریکٹیکل سچویشن سامنے آئی, پریکٹیکل سچویشن جب سامنے آئی تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی فقہ حنبلی کے اندر 4 سال ہے, فقہ مالکیہ کے اندر 4 سال ہے, اور بہت شدت کے اندر کوئی ایسے حالات شدید ہو جائیں تو وہاں بھی 1 سال ہے. لیکن اس ہر فقہ کی اپنی کچھ اصول ہیں, ہر فقہ کے اپنے کچھ اصول کی وجہ سے یہ فتویٰ ہوتا ہے. یعنی یہ پری کنڈیشن ہوں گی تو یہ فتویٰ ہے, یہ پری کنڈیشن نہیں ہوں گی تو یہ فتویٰ نہیں ہے. اس کے لیے کیونکہ حضرت حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں, مکہ میں, حجاز میں کافی رہے, انہوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا اور اپنی کتاب میں ہیرہ ناجیزہ کے اندر خاص طور پہ لکھا کہ میں اس کے اندر ان کا بہت مشکور ہوں کیونکہ میں نے فقہ مالکیہ کے اندر کیا کیا پری کنڈیشنز کے اوپر یہ فتویٰ ہے, اس کے لیے تفصیلا مالکی علماء سے یعنی مشاورت کی, ان سے پوچھا اور خط بھیجا اور اپنا موقف ان کے ذریعے سے, کن کے ذریعے سے, وہی جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو مولوی آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں, یہ کرتے ہیں, جن فکری اختلاف تھا, وہ بندے سے اختلاف تھوڑی ہے, اس بات سے اختلاف ہے جس کے اوپر انہوں کا پاکستان بننا چاہیے, اس میں پاکستان نہیں بننا چاہیے. ان لوگوں کو تو اور کچھ نہیں ہے, ان کو صرف اور صرف کلی لگانا آتی ہے, اس سے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جو اخلاق کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال جو ان سے مشورہ وغیرہ کر کے پھر وہ ہیلہ ناجل کی اور اس کے اندر فتویٰ دیا گیا, یعنی حضرت کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے اوپر کہ 4 سال یا 1 سال جو بھی ویٹ کرے اور پھر نکاح کر لے, تو نکاح نہیں کرے تو قاضی کے پاس جائے, قاضی اس کا آرڈر دے گا کہ یہ بندہ مر چکا ہے, یہ بندہ غالب امکان یہ بندہ مر چکا ہے, اس لیے آپ دوسرا نکاح کر سکتی ہو. جب قاضی یہ بات بولے گا تو بھائی جا کر دوسرے نے, یہ تو خیر فقہی باتیں ہیں, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے, صحابہ اکرام کی جماعت, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت بنائی, ایسی جماعت بنائی صحابہ اکرام کی کہ جن جو بے نفس لوگ تھے, بالکل اپنے لیے کچھ نہیں تھا, سب کچھ دین کی خاطر تھا, دین کی خاطر, ان کا خاموش بیٹھنا بھی دین کی خاطر تھا, ان کا لڑنا بھی دین کی خاطر تھا, ان کا آواز لگانا بھی دین کی خاطر تھا, آواز اٹھانا بھی دین کی خاطر تھا, ان کا باہر نکلنا بھی دین, ان کی تجارت بھی دین کی خاطر تھی. عجیب سی بات ہے, آج تو ہماری بالکل الگ قسم کی زندگی ہے, پڑھائی وڑھائی بالکل الگ, پڑھائی الگ, وہ جو تجارت الگ, کاروبار ملازمت الگ, وہ سب چیزیں کے اندر دین کا کوئی دخل نہیں ہے, وہ چیزیں الگ ہیں بھائی, ہم الگ سے چلیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگوں کی, یہ جو صحابہ اکرام کی قدردانی نصیب فرمائے, صحابہ اکرام کی قدردانی نصیب فرمائے اور اجتباء نصیب فرمائے. صحابہ اکرام ہم جیسے انسان تھے, ہم جیسے انسان تھے اور جذبات بھی رکھتے تھے, اور ایسے مواقع بھی پیش آئے, ایسے مواقع پہلے بھی میں نے بتایا معافی مانگنے کے اوپر کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی کہ بھائی آپ سوکنوں میں آپس میں باتیں ہو جاتی ہیں, آپ مجھے معاف کر دیں, میری مغفرت کی دعا کر دیں. انہوں نے معاف کر دیا, انہوں نے معاف کر دی. کتنے صاف دل کے لوگ تھے, دل کے اندر بالکل قدرتیں نہیں تھیں. آج تو گھر کے اندر بھائی بھائی سے ایسے کر کے بیٹھا ہوا ہے, ایسے کر کے کونے بالکل ایک چھت کے نیچے ہیں لیکن ایسے کر کے بیٹھے ہیں, کوشش کر رہا ہے کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جس کے اندر اس کو نیچے دکھانے کا موقع آ جائے. ٹھیک ہے جی, صحابہ اکرام کے اخلاق ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق دیے وہ اخلاق اس کا یعنی ہم اپنے اوپر اس کو اپنائیں گے تو وہ اچھے ہیں ہمارے لیے, ہیں تو وہ اچھے ہی ہمارے لیے اچھے اس وقت بنیں گے جب ہم اپنائیں گے, معاف کریں گے, معافی مانگیں گے اور نرم خوئی سے چلیں گے, ہڈے بازی کو فائدہ نہیں. ایک بندے نے کہا کہ مجھے ایسا کر دیا ویسا کر دیا, صلح کر لوں, میں صلح کر لوں, وہ آ رہے ہیں صلح کرنے کے. میں نے کہا جا بھائی صلح کر لے اور کیا ہے, صلح کر کے ختم ہو جائے گا معاملہ, ورنہ ٹینشن میں لگی رہے گی کہ دوسری گولی کب آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, ایک گولی لگ گئی تھی بیچارے کو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.